تمام ارواح کی بلندی کے لیے، شہداء اسلام کی سربلندی، ان کی روح کے اظہار ثواب کے لیے، علماء اور رفاع فقہا سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. شب جمعہ ہے، تمام مرحومین آپ کے اور ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، خدا نمتال کی رحمت کے منتظر ہیں. تمام مرحومین کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ الحمد لله والصلاة والسلام على الذي لم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله رحمه الله والصلاة والسلام على الذي لم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله رحمه الله والصلاة والسلام على الذي لم يولد ولم يكن. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. متعدد چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ جو اسلام سے متاثر ہو کر کہی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات ان کے مفاہیم واضح نہیں ہیں. بات تو رہ گئی ہے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، کہی بھی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے اس کا مفہوم کیا ہے. مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے مثلا ہمارے معاشرے میں رائج ہے برکت ہونا، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مثلا اس چیز میں برکت ہے، اس چیز میں برکت نہیں ہے، لیکن کوئی پوچھے برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، برکت کیسے آتی ہے، زندگی میں اگر برکت ہو تو کیا ہوتا ہے، زندگی میں برکت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اب یہ بظاہر بہت سادہ سی چیز تھی کہ بھئی یہ برکت ہے اس کام کے اندر، لیکن اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، دیکھتے نہیں اتنا سادہ نہیں ہے، تھوڑی پیچیدگی بھی ہے. چونکہ یہ پیچیدگی ہوتی ہے اور ہم اس کو سالو نہیں کر پاتے، تو بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ مفاہیم بنا لیتے ہیں جو وہ در حقیقت ہوتے نہیں ہیں. مثلا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ برکت کا چیپٹر کیا ہے، کس چیز کو کہیں گے برکت ہے، کس چیز کو کہیں گے برکت نہیں ہے. تو ہم نے ایک آسان کام کیا، آسان کام یہ کیا کہ ہم نے کہا جس کے پاس دنیا ہے یہ برکت ہے، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے یہ بے برکت ہے. چونکہ پیچھے کا معاملہ حل نہیں کر پائے تھے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو سادہ سادہ چیز لے لی. اچھا اب مثلا کسی کا گھر دیکھا کہ بہت بڑا ہے، عظیم الشان، عالی شان، مادی اعتبار سے، تو کیا کہا، بڑی برکت ہے صاحب. کسی کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، کہا بھائی بڑی برکت ہے، صحیح ہے. اچھا اب اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کاروبار ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو کیا کہے گا، برکت اٹھ گئی ہے. اچھا برکت آتی تو کیا ہوتا، بینک بیلنس بڑھتا، کاروبار بڑھتا، اب برکت نہیں رہی، کیوں، پیسہ ہی نہیں ہے. یہ کیا فینومینا ہے، ہر چیز پیسے کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ یہ اورینٹیشن کا فرق ہے، دیکھنے کا فرق ہے. انبیاء آئے ہیں، کچھ عقائد لوگوں کو بیان کیے ہیں، کچھ حقائق. عقیدہ اور عقائد خود وہ ٹرمنالوجی ہے جس کے اصلی مفہوم ہمارے ذہن سے نکل گئے. عقیدہ کسے کہتے ہیں، ہمارے عقیدہ سکھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں. مثلا ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. نبی کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی تھے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی تھے، صحیح ہے. چلیے بچپن میں تو چل گیا، بڑے ہونے تک بھی ایسے ہی چلے گا. عقیدہ اس طرح سکھانے کا نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقائد ہیں. یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ کچھ حقائق ہیں، دنیا کے اندر ہیں، ان کو سمجھ لینا عقیدے کو سیکھنا ہے. سمجھ لیں ان کو. مثلا آپ کو پتا ہے باہر اس وقت رات ہے، یہ آپ کا ایک عقیدہ ہے کہ باہر رات ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر باہر رات ہے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اگر باہر رات نہیں ہے، دن ہے، تو آپ کا عقیدہ غلط ہے. اچھا اب کیا یہ سکھانے کا ہے کہ میں کسی بچے سے کہوں بیٹا کہو آج اب رات ہے، وہ کہے اب رات ہے، کہو اب رات ہے، وہ کہے اب رات ہے؟ یہ عقیدہ سکھانے کا ہے، رٹانے کا ہے؟ نہیں، عقائد رٹانے کے لیے نہیں ہوتے، عقائد پر یقین حاصل کرنا ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ باہر رات ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہو خدا ایک ہے، اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے، آیا اس کو یقین ہو گیا ہے کہ خدا ایک ہے؟ رٹا تو دیا ہے آپ نے. ہمیں بھی بہت سارے ایسے عقیدے رٹے ہوئے ہیں، ابھی یہ نہیں معلوم ان پہ یقین ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. نتیجہ یہ کہ اگر کسی بچے نے باہر جا کر دیکھا ہے کہ رات ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ رات ہے یا دن ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا بابا کہہ رہے ہیں رات ہے، وہ کہے گا میں نے خود دیکھا ہے رات ہے. صحیح ہے. اب ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہوا، ہم ایک مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے، ایک صاحب نے کچھ سوالات کیے. اچھا ان کے سوالات سے فوراً پتا چل گیا کہ یہ پٹری سے اترا ہوا ایک آدمی ہے. سوالات یہ عجیب و غریب سے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی بنیادی طور پر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہم شیعہ ہیں. میں نے کہا اور کیا کیا ہے عقیدہ؟ کہنے لگا یہ تو میں بابا سے پوچھوں گا ہم کیا ہیں. میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ تم نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہو، ایم بی اے تھے بتائیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، پڑھے لکھے آدمی ہو یار، یہ تمہیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عقیدے بابا سے نہیں پوچھے جاتے ہیں، عقیدہ اپنے دل کے اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیا سمجھ پایا ہوں اب تک کائنات کو. یہ ہماری مشکل ہے. تو یہ جتنے بھی عقائد ہمارے پاس ہیں ان سب پر ہمیں اس قسم کے ایک یقین کی ضرورت ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یقین حاصل ہے؟ کیسے یقین حاصل کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں، ہیں واقع ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں ہیں. کیسے یقین حاصل کیا؟ کیسے پتا چلا کہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طرح وہ برکت اور بے برکتی کا معاملہ. بس عقیدے کے معاملے میں نے عرض کیا، عقائد کا جو عقائد کی جو ٹرم ہے وہ کچھ اور مطلب دے رہی ہے، ہمارے ہاں کچھ اور دے رہی ہے. لہذا ہمارے ہاں ایک عمومی فضا میں، مثلا پاکستان میں آپ جنرلی ہوں، آپ اسے کہیں عقائد کو ثابت کرو، کہتا نہیں بھائی یہ عقائد تو ماننے کی چیز ہے، ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بس دل سے مان لو. نہیں بھائی یہ ثابت ہونا چاہیے باقاعدہ. کیسے آپ نے اس عقیدے پہ اعتقاد پیدا کر لیا؟ واقعت میں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے؟ اب چلیے عقیدے سے نکلتے ہیں. یہ جو برکتی اور بے برکت کا جو معاملہ تھا یہ بھی ایسے ہی تھا. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو چونکہ نہیں سمجھ پائے تو سب کا سب ڈال دیا مادہ پرستی کے اوپر. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مشکل ترین کام جو ان کو کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی دنیا اس کے پیچھے بھی ہے، یہ جو ظاہر ہے یہ کل نہیں ہے، اس کے پیچھے والا اصل ہے. اصل مشکل جو انبیاء کو آتی ہے وہ یہاں آتی ہے. اگر انبیاء صرف یہ کہیں نا خدا ہے، لوگ مان لیں گے. انبیاء یہ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد آخرت ہے، اس پہ اڑ جاتی ہے قوم، یہ نہیں مانتے. کل آئے کریمہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگ پارا پارا ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تو ایک اور دفعہ اٹھائے جاؤ گے. یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ جا کر دیکھیں قرآن کریم کے اندر، جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھتے پڑھتے اس بات کے اوپر غور فرمائیے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جب عقائد پر بات ہوئی ہے زیادہ تر آخرت پہ بات ہوئی ہے. اتنی آیات جتنی آخرت پر ہیں قرآن کریم میں کسی چیز پر نہیں ہے اتنی آیات. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ وہ عقیدہ سخت ترین عقیدہ ہوتا ہے جس کو لوگ مان نہیں پاتے، اور خوش قسمتی یا بد قسمتی سے اسی کو ماننے سے وہ کی سالو کر رہی ہوتی ہے سارے مسائل کو. یہی وہ کی ہے کہ ایک دفعہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے اوپر اوپر یہ اصل نہیں ہے، پیچھے کچھ اور ہے وہ اصل. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے زندگی آسان ہے. برکت اور بے برکت اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، اب اس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. با برکت زندگی کیسے کہتے ہیں؟ بے برکت زندگی کیسے کہیں گے؟ با بابرکت پیسہ، بے برکت پیسہ، بابرکت جاب، بے برکت جاب، بابرکت کاروبار، بے برکت کاروبار، یہ سب کسے کہیں گے؟ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ جو سامنے سامنے ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے. یہ میرے لیے تو ظاہر ہے اسی وقت ختم ہو جائے گا جب میری موت آئے گی، ویسے بھی قیامت پر سب نے ختم ہو جانا ہے، اس میں تو بچنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر پائیداری نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے یہ 50-60 سال کی ہے یا کم یا زیادہ، اور اس نے ختم ہو جانا ہے. برکت ادھر مت ڈھونڈنے، اوپر اوپر برکت اس کے پیچھے ڈھونڈنے. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا مطلب ہوا. ہر وہ دنیاوی چیز جو اخروی نعمت میں تبدیل ہو جائے وہ برکت ہے، باقی سب بے برکت ہے. ہر وہ دنیاوی چیز جو اخروی نعمت میں تبدیل ہو جائے، کیوں ہم نے یہ قانون رکھا؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی چیز پائیدار نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں وہ پائیدار ہیں. تو ہر ناپائیدار پائیدار میں تبدیل ہو جائے یہ برکت ہے. اب وہ آپ لوگ مثلا کیا کرتے ہیں، اب دنیا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک چائنیز اور ایک جاپنیز، کون سی لیتے ہیں معمولا اگر پیسے کا مسئلہ نہ ہو؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی چائنیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کب ختم ہو جائے؟ اس کے اوپر لطیفے بنا لیے آپ نے، پتہ نہیں کیا کچھ کہ وہ جناب یہ چائنیز چیز کا اعتبار نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ کچھ اعتبار ہے. تو پیسہ بھی لگا دیں تو آپ لگانے کو تیار ہیں، کس پر؟ جاپنیز پر، کیونکہ اس کا اعتبار ہے، یہ انڈسٹریز کے اندر تھا. اب اپنے آپ سے پوچھیں دنیا اور آخرت میں سے کس کا اعتبار ہے؟ اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ایک منٹ ہے، پانچ منٹ ہے، دس منٹ ہے، ایک سال ہے، دو سال ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا کچھ، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اس کا تو چلو اعتبار ہے، اور اس پر کتنی محنت ہے؟ وہ ہمارے جو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک لاہور کے دوست ہیں، بہت اچھے تاجر بھی ہیں، مینوفیکچرر بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب کوئی بڑی ڈیل کرنے جاتا ہوں تو بچوں کو نہیں بھیجتا، خود جاتا ہوں. اپنی زندگی میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں، اس سے بڑی ڈیل میں نے کبھی نہیں کی ہے. یہ میری زندگی سب کچھ جو نچوڑ میں بچے وہ میں کس کے حوالے کر کے چلا جاؤں؟ بچوں کے، یہ میں نہیں کروں گا. کہنے کا میں اپنی زندگی میں اگر 1 کروڑ کی ڈیل کرنے لگتا ہوں تو خود جاتا ہوں، بچوں کو نہیں بھیجتا. کیوں؟ کہیں خراب نہ کر دے 1 کروڑ کی ڈیل پر. اچھا میری زندگی کا جو خلاصہ بچ جائے گا وہ کتنا ہوگا؟ ممکن ہے 30 کروڑ ہو، ممکن ہے 40 کروڑ ہو. یہ ڈیل کس کے ہاتھ میں چھوڑ کے جاؤں؟ کہنے کا میں یہ رسک نہیں لوں گا، میں مرنے سے پہلے خود یہ ڈیل کر کے جاؤں گا. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خود دیکھوں، اور جو آخری چیز سب سے بڑی چیز ہے وہ دوسروں کے حوالے کر کے چلا جاؤں کہ بعد میں پتہ نہیں کہاں خرچ کریں گے وہ، کہیں گے میں نہیں کروں گا. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ جو پائیدار چیز ہے وہ کون سی ہے، وہ برکت ہے. اب آپ حتی الامکان اگر میں اور آپ کوشش کر لیں کہ جتنی بھی بے برکت چیزیں ہیں وہ بابرکت میں تبدیل ہوتی چلی جائیں، یہ زندگی کا خلاصہ بن جائے گا، اس میں کامیابی ہو جائے گی. اچھا اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کرنے لگتا ہے تو اس کی دنیا خود بخود بنتی ہے، دنیا خود بخود بنتی ہے. مثلا آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، جیسے وہ آدمی سامنے آیا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ میری دنیا کے لیے کارآمد ہے یا میری آخرت کے لیے کارآمد ہے. آپ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، کس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، کس کے لیے دوستیوں کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے؟ پریکٹیکلی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دنیا کے لیے کار آمد ہے اس کا تو کارڈ بھی آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں گے، اور جو آخرت کے لیے کار آمد ہے اس سے کہیں گے آغا التماس سے دعا. اچھا بھیا اس کا کارڈ کیوں نہیں لیا؟ اس کو کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، دعا پہ کافی ہے، اس سے زیادہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، بس التجا سے دعا صحیح ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم اہل آخرت ہیں؟ کہاں کہ اہل آخرت نہیں، ہم لوگ اہل دنیا ہیں. کچھ اہل دنیا ہیں جو بہت اہل دنیا ہیں، کچھ اہل دنیا ہیں جو چھوٹے اہل دنیا ہیں. اورینٹیشن پھر وہی دنیا ہی ہے، ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اہل آخرت بنانا پڑے گا. آخرت بنائیں گے پھر صحیح چلے گی گاڑی. درود بھیجے محمد والے. محمد. ابھی ایسا نہ ہو سب ایک دوسرے کو کاٹ دیتے پھر رہے ہیں. وہ دعائی صحیح ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض ہوا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد لقد کان لسبئن فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور. بہت اچھی آیہ کریمہ ہے, ٹو دا پوائنٹ, بہت مناسبت حال احوال سے, جگہ سے بھی اور زمانے سے بھی, جگہ اور زمانے دونوں سے مناسبت رکھتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تذکرہ ہے ملک سبا کا. سبا کون, کس جغرافیکل لوکیشن میں تھا, کیا تھا, کیا یہ سب. سبا ایک علاقہ ہے یمن, یمن کو ہم سبا کہتے ہیں. یمن کا بھی ایک ایسا علاقہ کہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہو رہا تھا. دو پہاڑیوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے یہاں سیلاب بہت تیز آتا تھا. کبھی کبھی آپ نے, اگر آپ پہاڑی علاقوں میں رہے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو نیچے سیلاب بہت تیز آتا ہے. تو سبا کے اس علاقے میں سیلاب کی فراوانی ہوتی تھی بارش کے زمانے میں, اور بارش نہیں ہے تو پھر قحط. جیسا کہ سندھ کے بھی کئی علاقے ہیں, مثلا جبل کا علاقہ ہے وہاں پر یہی ہوتا ہے. جو اگر آپ میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے ہوں, واہی پاندی کا علاقہ جبل کے بالکل سامنے ہے, وہاں پر یہی صورتحال بنتی ہے صاحب. وہاں پہ یہی ہوتا تھا. تو وہاں پر کافی عرصے پہلے, یعنی تقریباً اندازہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے, 500-700 سال پہلے, لوگوں نے وہاں پر ایک ڈیم بنانے کی کوشش کی کہ دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کو روک لیا جائے اور اس سے کچھ چینلز نکال کر زمین کو آباد کیا جائے. اس کے آثار جو ہیں وہ آثار قدیمہ کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہاں پر ایک ڈیم بنا. تو مثلا کہتے ہیں کہ شروع میں جو ڈیم بنا تھا وہ صرف 4 میٹر اونچا تھا. اگر آپ مثلا کوئی دیکھنا چاہے تو مختلف ویب سائٹس کے اوپر اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس ڈیم کا نام تھا معارب, معارب. اگر آپ انگلش میں اس کو لکھیں گے تو MAARIB. تو یہ صاحب معارب کا جو ڈیم تھا یہ بنا دیا گیا دو پہاڑیوں کے درمیان اسی یمن کے علاقے میں, اور یہ چل رہا ہے تقریباً 500 سال قبل از مسیح, یا 700 سال قبل از مسیح بھی موجود ہے ہمارے پاس. پھر یہ ڈیم مختلف زمانے میں بنتا رہا ہے, اس میں کنسٹرکشنز ہوتی رہی ہیں. پہلے 4 میٹر تھا, پھر 8 میٹر ہوا, پھر 14 میٹر تک بھی گیا ہے یہ, اور یہ کئی 100 سال تک اس نے زمین کو سیراب کیا ہے. قرآن کریم گویا اسی زمین کا تذکرہ فرما رہا ہے, اور قرآن کریم نے یہ کہا لقد کان لسبئن فی مسکنہم آیہ, یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے اپنے گھروں میں ایک نشانی ہے. یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ سبا والوں کے رہنے کے انداز میں دوسروں کے لیے نشانی ہے, یعنی جو سبا والے تھے ان کی زندگی میں ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. کیا جنتان ان یمین و شمال, فرمایا یہاں پہ دو باغ تھے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. نہیں معلوم یہ ڈیم کس طرح سے بنا, تو ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, یا جب ڈیم کا پانی فلو میں آیا تب دائیں اور بائیں طرف, بہرحال دو باغ تھے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. قرآن کریم نے اور زیادہ تفصیلات نہیں دی ہیں, بس لکھا دو باغ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور, کہ تم لوگ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. خوبصورتی یہاں پر ہے کہ خدا نمتال جب کبھی بھی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ انفاق کرو تو یہ نہیں کہتا اپنے مال میں سے نکالو, نہیں کہتا, فرماتا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے نکالو. یہ احساس دلانے کے لیے کہ جو تم نکالو گے یہ بھی تمہارا نہیں ہے, یہ بھی ہمارا ہی ہے. صحیح. کبھی فرماتا ہے جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس میں سے نکالو. صحیح ہے. یہاں پر بھی فرمایا کھلو من رزق ربکم, اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ, یہ احساس دلانے کے لیے کہ رزق تمہارا نہیں ہے. اصلا یہ تصور بہت امپورٹنٹ ہے, مالک کون ہے. یہ جو مادہ پرستی اور خدا پرستی کا بنیادی ترین فرق ہے وہ اس تصور کے اندر ہے, مالکیت کا تصور. کون مالک ہے؟ آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے, آپ اربوں کے مالک ہو گئے اس دنیا کے اندر, اپنے آپ سے پوچھے گا مالک کون ہے, کون مالک ہے. تو آپ اچانک اگر پہنچ پائیں اس نقطے پر کہ میں اور آپ مالک نہیں ہیں, ہم لوگ بہت اچھی صورت میں محافظ ہیں، بس مالکیت ہماری نہیں ہے. لہذا میں دیکھتا تھا، ہم لوگ جب کتابیں لیتے تھے طالب علمی کے زمانے میں تو سبھی کتابیں لیتے تھے، تو کتابیں مکس ہو جاتی تھیں، تو کتابوں کو مکس ہونے سے بچانے کے لیے اوپر لوگ نام لکھتے تھے. تو پہلا آپ جیسے ہی ٹائٹل ٹرن کریں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا مثلا فلاں کی کتاب، تو کچھ دوستوں کو دیکھا وہ نہیں لکھتے تھے کس کی کتاب، وہ لکھتے تھے ولہ الملک، اس خدا کے لیے سب کچھ ہے. اپنی مالکیت کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھتے تھے، کہتے مالک خدا ہے، ولہ الملک، مالک وہی وہو المالک، مالک اللہ ہے. صحیح، ابھی ایک نشانی بھی ہو جاتی تھی کہ جس کی کتاب پہ لہ الملک لکھا ہے وہ اصل میں اس کی کتاب ہے، لیکن یہ اس بات کا اظہار بھی ہوتا تھا کہ مالکیت میری نہیں ہے، مالکیت خدا کی ہے. تو خدا بار بار یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے کلو من رزق ربکم، جو رزق تمہارے پروردگار کا ہے اس میں سے کھاؤ، وشکر اللہ، اور اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ رزق میرا نہیں ہے خدا کا ہے، ظاہر شکر تو کرے گا ہی پھر کہ خدا ہے تیرا دیا ہوا ہے، میرا لیا ہوا نہیں ہے. اچھا، میں احساس کرتا ہوں معمولاً بہت زیادہ مالکیت بننے کے بعد دو میں سے کوئی ایک احساس آ جاتے ہیں، یا یہ احساس کہ میں پوری دنیا کا مالک ہوں، یا یہ احساس کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد جب ان چیزوں سے بھرپور ہو جاتا ہے انسان تو دو میں سے کوئی ایک احساس آ ہی جاتا ہے، یا یہ کہ میں سب مالک ہوں، یا یہ کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. یہ جو مشکل مچتی ہے یہ چھوٹی جگہ پر ہے، یہ جو ذرا سا نیچے ہے. ہم پاکستان میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ایک ارب سے اوپر اور ایک لاکھ سے نیچے نہیں ہے، اس کے بیچ میں ہے. ایک ارب سے اوپر کمپٹیشن نہیں ہے، ایک لاکھ سے نیچے بھی کمپٹیشن نہیں ہے. وہاں آپ سولو کھیل لیں جو کھیلنا ہے. ایک ارب سے اوپر کی آپ نے انڈسٹری لگا لی ہے، اب آپ نے جو قیمت کرنی ہے کرتے رہے، آپ کو کوئی کمپٹیشن میں آنے والا نہیں ہے، بیچ میں کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن یہاں پر ہے، ہم نہیں پہچان پا رہے مالک کون ہے. خدا نے مثال فرماتا ہے کلو من رزق ربکم، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، واشکر اللہ، اس کے لیے شکر کرو، بلدتن طیبتن، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا خدا. بتا رہا ہے کہ تمہاری اگر تم یہ کام کرو کہ تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا کرو تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بلدتن طیبہ، تمہاری دنیا بھی خوبصورت، وہ رب غفور، خدا تو تمہارا بخشنے والا ہے ہی. یہ آئیڈیل ہو گیا کہ ایک شہر بنا اس میں ہر چیز اچھی ہے. اچھا، یہ جو یمن تھا سبا، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم نے آگے جا کر ایک آیت کریمہ اور بھی ارشاد فرمائی ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ فراوانی تھی نعمتوں کی، اتنی فراوانی تھی کہ باغ کے اوپر باغ، باغ کے اوپر باغ. ایک روایت میں جملہ کئی جگہ تکرار ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ آیا صرف مثال ہے یا واقعیت ہے، لیکن روایت میں آیا ہوا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ اس کے باغ اتنے گھنے تھے اور اتنے پھل والے تھے کہ اگر کوئی ٹوکرا سر پہ رکھ کے نیچے سے گزر جاتا تھا تو تھوڑی دیر میں ٹوکرا بھر جاتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنے پھل گر رہے ہوتے تھے. اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں ناردرن ایریاز گیا ہوں، وہاں پر میں نے خوبانی زمین پر گری اتنی دیکھی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا. ویسے میں عرض کرتا چلوں ناردرن ایریاز کے کچھ دوست احباب یہاں پر یقیناً ہوں گے، یہ انتہائی امیروں پر مشتمل غریب علاقہ ہے، انتہائی امیروں پر مشتمل یہ غریب علاقہ ہے. یہ اتنے امیر ہیں کہ کروڑوں کی نعمتیں خاک میں رگڑ دیتے ہیں لیکن آخر میں غریب ہیں، کروڑوں کی نعمتیں خاک میں رگڑ دیتے ہیں اور آخر میں غریب ہیں. ان کو نہیں پتا اس کروڑوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، یعنی پتا بھی ہے تو سمجھنے وسائل نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اور کروڑوں روپے کو آپ زمین کے اوپر دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے آپ. ایک دفعہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ دور سے میں نے دیکھا کہ زمین کے اوپر ادھر سے ادھر تک روئی پڑی ہوئی ہے، بہت روئی پڑی ہوئی تھی. میں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ زمین کے اوپر روئی کیوں بچھائی ہوئی ہے؟ ایک باغ تھا اس پہ کافی بڑے باغ کے اوپر روئی بچھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ اتنے روئی کیوں بچھائی یہاں پر، اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا روئی نہیں ہے، سفید شہتوت زمین پہ گرا ہوا ہے. اس حساب سے. اور خوبانی ایسی ہے کہ آپ نے اور میں نے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیشہ زندگی بھر خوبانی کھائی تھی، وہاں خوبانی کھائی نہیں جاتی، چوسی جاتی ہے،
کھانے کی نہیں ہے, چوسنے کی ہے, ایسی خوبانی ہے. لیکن دو غریب ہیں, اب یہ ان سے پوچھے کہ کیوں غریب ہیں. بہر وہ کہیں گے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بہرحال یہ بہت عجیب جگہ تھی یمن, کہ اس میں اتنا پھل, اتنی فراوانی, اتنی نعمتیں, سب کچھ. ان بدبختوں نے کیا کیا, فآرزو, اللہ سے پیٹ موڑ لی, اللہ سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کروا لی. جیسے یہ کیا, فارسلنا علیہم سیل العرم, جیسے انہوں نے یہ کیا تو ہم نے ایک زوردار سیلاب ان کے اوپر بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم, اور ان کے دو بڑے بڑے باغوں کے بدلے ان کو کیا دیا, جنتی زواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر قلیل, دو بڑے بڑے باغوں کے بدلے میں ہم نے کڑوے کسیلے پھل اور تھوڑی سی بیری بس یہ ان کو دے دی. سب برباد ہو گیا, سب برباد ہو گیا. اس کو کہتے ہیں برکت اور بے برکت. اچھا ابھی خدا مثال نے آگے بتانا ہے کہ ایسا کیوں کیا, ابھی میں تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں. ذالک جزائناہم بما کفروا, اور یہ جو ہم نے ان کو بدلہ دیا یہ اس کفران نعمت کا تھا جو انہوں نے کیا. وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ, اور یہ جو ایسی جزا ہم دے رہے ہیں, آیا کفران نعمت کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے ہیں ہم؟ خدا نے مطلب فرماتا ہے, آیا کفران نعمت کے علاوہ کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کو نعمت دیں چھین لیں؟ نہیں, ہم کبھی نہیں کرتے. جس کو نعمت دیتے ہیں اس کو سے نعمت چھینتے نہیں ہیں, تو کس سے نعمت چھینتے ہیں؟ حل نجازی الا الکفور, سوائے یہ کہ کفران نعمت کرتے ہیں تب ہم چھینتے ہیں, ورنہ خدا کے خزانے قدرت میں کیا کمی ہے کہ وہ دو باغوں کو واپس لے؟ کیوں واپس لے؟ آپ کو خدا نے دنیا کی کوئی نعمت دی ہے, کیوں واپس لے گا؟ کریم تو واپس نہیں لیتا, بخیل واپس لیتا ہے, اور وہ خدا کریم ہے تو واپس کیوں لے رہا ہے پھر؟ کفران نعمت, حل نجازی الا الکفور. اب کیا ہے, ہمیں بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. جتنی بھی چیزوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں, کہیں اور سے نہیں آ رہی ہیں, ہماری ہی طرف سے آ رہی ہیں. مثلا اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, چونکہ میں ظاہر پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے اس کی مثال زیادہ دے رہا ہوں, حاکم برے, لوگوں میں برائی, معیشت تباہ, سیاست میں نامنی, ذہنوں پہ پریشانی, یہ سب کیا ہے؟ آیا خدا نے ایسا چاہا تھا؟ نہیں, خدا نے ایسا نہیں چاہا تھا. اگر آپ انڈیا کی ہسٹری کو پڑھیں, اور آپ جانتے ہیں شاید آپ سے بات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ انڈیا دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا. اب یہ دنیا کا سارا فقر یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ دنیا کی ساری غربت یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اور خدا نے مطالعہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ فرمائے گا حل نجازی الا الکفور, کفران نعمت کے علاوہ کچھ اور ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کفران نعمت کی. اچھا مشکل ہم لوگ اس ساتھ کیا ہوتی ہے, وہ جو دنیا کی نعمتوں میں غرق ہوتے ہیں ان کو, ان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں خدا دے رہا ہے کسی وجہ سے. وہ اس قانون کو بھولا دیتے ہیں کہ یہ خدا دے رہا ہے کسی وجہ سے, خود سے کفران نعمت کرتے ہیں اور آخر میں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ جو ہم کریں گے وہی ہم کاٹیں گے. آگے آئے کریمہ میں اور تبصرہ ہے, وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. بس دنیا کے اندر جو کوئی بھی نعمتیں آتی ہیں صرف کفران نعمت سے واپس جاتی ہیں, جب بھی نعمت آتی ہے کفران نعمت سے جاتی ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اقتصادی ریسیشن آتے ہیں یہ بھی کفران نعمت سے آتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ شاید ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں, وہ جو امریکہ کے ریسیشنز ہوتے ہیں وہ اللہ کے نظام سے باہر نکل کے ہوتے ہیں, وہ تو خود کسی اور طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں. یا نہیں بھائی, ابھی بھی خدا تو ابھی بھی ہے. ہم لوگ بھلا دیتے ہیں سب چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ. فرمایا وجعلنا بینہم, اور یہ جو سبا والی بستی تھی اتنا ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کے وہ بین القرى التي باركنا فيها, ہم نے اس کے اور اس قریے کے درمیان جس کو ہم نے برکت دی تھی. قرآن کریم نے کئی جگہ پر شامات کی زمین, شامات کہتے ہیں شام, اردن اور فلسطین کو, لبنان بھی اس میں شامل ہے. یہ جو زمین ہے شام, اردن, فلسطین اور لبنان, اس زمین کو شامات کہتے ہیں عربی میں, صحیح ہے؟ قرآن کریم نے کئی جگہ اس سرزمین کو برکت کی سرزمین کہا ہے، اس سرزمین کو برکت کی سرزمین کہا ہے. میں دو باتیں بس اشارتاً عرض کرتا چلوں، میں ذاتی طور پر معتقد ہوں امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے. اگر اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں، میرا ذہن قبول کر لے، تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شیطان نے دنیا کی صہیونیت لا کر بابرکت زمین میں کیوں بٹھائی ہے. کیونکہ شیطان کا ہمیشہ کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر حجت خدا کو آنا ہوتا ہے وہاں پر خود بیٹھ جاتا ہے آنے سے پہلے. مجھے تشکیل صہیونیت سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے. خدا نمتال نے اس زمین کو بابرکت کہا ہے، یہ زمین بابرکت زمین ہے. فرمایا ہم نے اس سبا سے لے کر اس بابرکت زمین تک جگہ جگہ ایسی آبادیاں رکھی تھیں جس میں بہت خوبصورتی تھی. وہ جعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا، ہم نے اس کے درمیان ایسے گاؤں رکھے تھے جو ایک کے بعد ایک تھے. زور کہتے ہیں پشت کو، کمر کو کہتے ہیں. قرى ظاہرا یعنی ایسے گاؤں تھے جیسے کمر سے کمر ملے ہوئے، ایک گاؤں دوسرا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح ملے ہوئے تھے. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں چلنے کے انداز مقرر کر دیے تھے. یعنی ایک آدمی اگر ایک گاؤں سے نکلتا تھا تو اس سے پہلے کہ کسی بیابان تک پہنچتا دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا، پھر اس سے نکلتا تھا اس سے پہلے کہ کسی بربادی تک ایک اور گاؤں شروع ہو جاتا تھا. فرمایا اس طرح سے ہم نے رکھا ہوا تھا کہ بہت یہ جگہ بھی خوبصورت اور باہر بھی اس کے سفر خوبصورت، کہ اگر کوئی بار مبارک زمین تک جانا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں تھی، جگہ جگہ اچھی اچھی چیزیں تھیں. لیکن بعد میں کیا ہوا، سیرو، اس کے بعد فرماتا ہے سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، اے لوگوں تم اس کے درمیان گھومو پھرو رات میں بھی اور دن میں بھی اور امن کے ساتھ گھومو. پہلے کہا لیالی و ایام، چلنے کے لیے تو رات پہلے نہیں آنا چاہیے تھا، دن پہلے آنا چاہیے تھا، دن رات گھومو، لیکن خدا نے یہاں رات کو مقدم کیا ہے کہ تم اس کے درمیان رات دن گھومو. یعنی کیا مطلب، یعنی رات میں جب امن کا چانس کم ہوتا ہے تب بھی گھومو، یہاں پہ امن ہی امن تھا. بس یہ عجیب زمین خدا نے بنائی تھی، خود جگہ میں برکت تھی، دو جنتیں تھیں اس کے اندر، دو باغ تھے اور اس باغوں کے باہر باغی باغ تھے، اور یہاں تک کہ دن رات گھومنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. ان لوگوں نے کیا کیا، فقالو، انہوں نے یہ کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے خدایا تو ہمارے درمیان فاصلوں کو لمبا کر دے. اچھا پہلے لمبے نہیں تھے، ایک کے بعد ایک آبادی آبادی آبادی، انہوں نے کہا لمبا کر دے. کیوں لمبا کر دے، انہوں نے کیوں یہ دعا مانگی؟ روایتوں نے لکھا ہے انہوں نے دعا اس لیے مانگی کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ جو فقیر فقراء ہیں یہ چلتے ہیں تو ہوتے ہوتے ہمارے گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں. خدایا سفر اتنا لمبا کر دے کہ یہ غریب غربا ہمارے گاؤں تک نہ پہنچ سکیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کسٹم اور امیگریشن بھی یہی کچھ لگ رہی ہے مجھے، نیشنلٹیز، ویزا، غربا نہ پہنچ سکیں، دور دور رہیں، ہماری سٹیزن شپ علیحدہ رہے، ان کی سٹیزن شپ علیحدہ رہے. ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا اس سفر کو لمبا کر دے تاکہ غریب یہاں تک نہ پہنچ سکیں. اس کے بعد کیا ہوا، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے خدایا تو ہمارے درمیان سفر کو لمبا کر دے. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا. بہت خوبصورت تعبیر ہے، خدا نے مطالعہ فرما رہا ہے انہوں نے ظلم فقراء پہ نہیں کیا، ظلم اپنے اوپر کیا. اچھا ظاہر میں تو ظلم فقراء پہ ہوا تھا نا، خدا مطالعہ نے ان کو تو میں سنبھال لوں گا، ان کی پوچھو ان کے ساتھ کیا کروں گا. وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیوں، فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، خوبصورت تعبیر، فرمایا ہم نے ان کو کیا بنا دیا، افسانہ بنا دیا، ختم، زمین سے نام و نشان مٹا دیا، اب کیا بچ گیا، افسانہ رہ گیا. یہ کرتا ہے جب لوگ کیا کہتے ہیں، باعد بین اسفارنا، جب لوگ کہتے ہیں خدایا غریبوں کو دور کر دے. اچھا مزید کی بات یہ کہ ربنا کہتے ہیں یہ لوگ، ابھی بھی رمضان کریم کہتے ہیں، ربنا ابھی بھی قائل ہیں، یہ ظلم کرنے والے بھی ربنا کہتے ہیں. خدا کہتے ہیں ہاں دیکھو نا ربنا کہتے ہیں. فقالوا ربنا، اے خدایا تو ہمارے سفر کو لمبا کر دے. خدا فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اب زمین پہ نہیں ملیں گے، اب کہانیوں میں ملیں گے. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کی تتر بتر بکھیر دی، ان کی دھجیاں بکھیر دی.
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ،
اس میں صبر کرنے والے اور شکر بجا لانے والے بندوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں تو ہیں، سمجھے گا کون؟ نشانیاں تو ہیں، سمجھ میں کس کی آ رہی ہے؟
جس کی باری آتی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ نہیں جائے گی.
جب جس کی باری آتی ہے، دنیا نے دولت کے سرکل مختلف کانٹیننٹس میں گزارے ہیں، کبھی ایشیا میں، کبھی یورپ میں، اس دفعہ امریکہ میں. دنیا ایسی گھومتی ہے، دنیا کی دولت، دولت اور ٹیکنالوجی، ویلتھ اور ٹیکنالوجی، یہ ایک جگہ نہیں رکتی ہے. اگر آپ آخری 3-4 ہزار سال میں دیکھیں، اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو گھمایا ہے. حتی افریقہ کے ٹرن بھی آ چکی ہے. مثلاً 4 ہزار سال پہلے جو ایجپٹ کے اندر ٹیکنالوجی تھی جس کے نتیجے میں پیرامڈز بنی ہیں، یہ بہت سپیریئر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. یہ 4 ہزار سال پہلے ان کے پاس تھی، ان کے اور مثلاً ایرانیوں کے پاس تھی ٹیکنالوجی. اس کے بعد سے گھومی ہے، پھر یونان میں گئی ہے. یونانیوں اور رومیوں نے اپنے عروج کے زمانے کو انجوائے کیا. اس کے بعد یہ گھوم کر مڈل ایسٹ اور عرب ممالک میں آئی ہے، پھر یہاں سے نکل کر یورپ میں گئی ہے، پھر یورپ سے نکل کر امریکہ میں گئی ہے، اور واضح طور پر اب پھر گھومے گی. اب یہاں نہیں رکے گی، اب اس نے پھر گھومنا ہے. اب نہیں معلوم گھوم کے کہاں جانا ہے. کیوں؟ تقریباً سارے ایریاز چل چکے ہیں، سارے ایریا طے ہو چکے ہیں. چین کی اور ایشیا کی باری آ چکی ہے، افریقہ کی باری آ چکی ہے، یورپ کی آ چکی ہے، امریکہ بھی ہو چکا. اب کہاں جانا ہے اس نے؟ نہیں معلوم اب کیا ہونا ہے. اب نہیں معلوم کوئی الہی ٹیکنالوجی آنی ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ثابت ہونا ہے کہ دیکھو عدل الہی اس کو کہتے ہیں. تم لوگ ناکام ہو گئے ہو، انسانیت ناکام ہو گئی عدل کرنے میں. جس کسی کو موقع دیا اس نے یہ کہا تھا میں عدل کروں گا، لیکن عدل نہیں کیا، خود ظلم بن گیا. اگر آپ امریکہ کی تشکیل کو پڑھیں، جس طرح ہی تشکیل پایا تھا، تو آپ دیکھیں گے اس کے منشور میں جو انیشل ڈرافٹ ہے، مسلسل خدا کا تذکرہ ہے کہ خدا نے سلیکٹڈ لوگوں کو زمین دی ہے کہ یہاں پر یہ کریں گے وہ کریں گے. آخر میں کیا ہوا ہے؟ ظلم کا نمونہ بن گیا سب کچھ، ظلم ہی ظلم ہو گیا. سب کی باری آ چکی ہے، اب ہمیں منتظر رہنا چاہیے. اپنی توقعات کو ظالمانہ نظاموں سے نکال کر اللہ کے عدل کی طرف جوڑ لینا چاہیے، اور ان سے التجا کرنا چاہیے کہ مولا ہم لوگ تھک گئے ہیں. اگر واقعاً دیکھیں انسانیت تھک گئی ہے، بہت ہو گیا، ظلم کونے کونے کے اوپر پہنچ گیا ہے. اب بھی ہم لوگ اپنے حل کس کے پاس جا کر تلاش کر رہے ہیں؟ مثلا اگر نہ دیکھیں حجت خدا کی طرف، کہاں دیکھیں گے؟ کون عدل دے سکتا ہے؟ کس سے عدل مانگیں گے؟ اب دنیا میں کوئی نہیں جس سے عدل مانگا جائے. اب ساری امیدیں اس حجت خدا سے ہونے چاہیے کہ مولا آپ نے فرمایا تھا یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. مولا ظلم ہو گیا، ظلم سے لوگوں کی آوازیں اٹھائیں گے. عراق کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم دوسرے علاقوں کے اندر ہو رہا ہے، بہت ہے ظلم. شاید ظلم پھیل رہا ہے، ہم لوگوں کی امیدیں ظلم سے لگی ہوئی ہیں ابھی بھی. کاش ہم یہاں سے ساری امیدیں کاٹیں، اور وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کوئی مضطر بنے اور خدا سے کہے کہ خدا میں مضطر ہوں، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں رہی ہے، اب امید صرف تیرے پاس ہے، یہ دعا قبول ہے. کیونکہ خود فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ جیسے ہی کوئی مضطر پکارے گا فَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو وہ خدا ساری برائیوں کو ختم کر دے گا. شاید ہم لوگ مضطر نہیں بنے ابھی، شاید ابھی ہم لوگوں کے دلوں میں ظلم سے کچھ آس امید لگی ہوئی ہے، لہذا ہماری آوازیں اس حجت خدا تک نہیں پہنچ پا رہی. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی امیدوں آرزوؤں کو ظلم سے کاٹ کر امام کے عدل سے جوڑنا ہوگا، اور امام سے پکارنا ہوگا کہ مولا کتنی دفعہ سنتے ہیں آپ کربلا آتے ہیں، کتنی دفعہ سنتے ہیں آپ نجف میں ہوتے ہیں، کتنی دفعہ امام کو لوگوں نے وادی السلام کے قبرستان میں دیکھا ہے، کتنی دفعہ مثلا مسجد جمکران کے اندر دیکھا ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے مولا سے کہ مولا سارے اچھوں اچھوں کے پاس جاتے ہیں،
ہم بروں کے پاس کبھی نہیں آتے. ہم لوگ واقعی کیوں اتنے محروم رہ گئے, کیوں اتنی سعادت ہم نے کم رہ گئی کہ ہم اپنے امام کو اپنے پاس نہیں بلا پائے. اگر کبھی ایسا وقت مل جائے کہ ہم جمع ہوں, اپنی تمام توانائیوں کو جمع کریں, پورے خلوص کے ساتھ جمع ہوں اور ان کے حضور گڑگڑا گڑگڑا کر کہیں مولا ایک نظر لطف کر دیجیے, ہم تھک گئے دنیا سے, ہم میں توانائی نہیں ہے اس دنیا کو جھیلنے کے لیے. اور جب التجا کریں تو کیا ہو, کاش ایسا ہو کہ فرشتے ہمارے نام کو ثبت کر لیں کہ یہ وہ تھے جو غیبت میں اپنے امام کو پکارتے تھے, جو نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے لیکن اپنے مولا کی یاد اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے. اس پر اجر عظیم ہے روایت کے مطابق, فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج, حجت خدا کی تشریف آوری کا انتظار افضل اعمال ہے. آج شب جمعہ ہے, کاش میرے اور آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا موقع نکل آئے کہ میں اور آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں, اپنے سروں کو جھکا لے اور اپنے مولا سے کہے مولا اب یہ فریاد کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, صرف آپ کے حضور کلام ہے اور کوئی سنانے کے لیے نہیں ہے. پرخلوص طلب کریں اپنے مولا کو, پرخلوص ان کو ندا دیں اور کچھ وعدے بھی کریں, ان کے سامنے کچھ عہد و پیمان بھی کریں, اس کو سنجیدگی سے سوچیں, اپنے مولا سے کہیں مولا اب تک تو آپ کو پکارا تھا, اگر آپ کا رخ اکبر نظر آئے قربانی دیں گے. اپنے آپ سے سوال کریں ہم قربانی دیں گے. سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تنہا کسی کو پکار رہے تھے, کوئی آواز دینے والا نہیں تھا, قوموں نے حجت خدا کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اگر حجت خدا پردے غیب میں ہے, حجت ان کے پاس ہے, اگر ہم کہیں مولا ہم آپ کو پکارتے ہیں آپ آتے کیوں نہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں میرے جد امجد کربلا میں پیاسے کہہ رہے تھے حل میں نہ صحیح انصر ہونا, کوئی مدد کرتا تھا, کسی نے نصرت نہیں کی تھی, تو حجت تو ان کے پاس ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سوائے یہ کہ ان سے کہ مولا آپ کریم ہیں بخش دیں. عجیب عجیب روایات ہیں ہمارے پاس, کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مصائب کربلا ہیں یہ کیا سب صحیح ہیں, تو اس نے ایک عجیب جملہ لکھا, فرمایا جو تم لوگوں کے دماغ میں آ سکے اس سے زیادہ صاف ہے, جو تمہارے ذہن میں آ سکے اس سے زیادہ صاف ہے. عارف سے پوچھا ہے کیا سخت ہے, نہیں بتایا, کچھ نہیں بتایا, پھر کسی اور میں سوال کیا, کہا یہ جو سید الشہداء کا روزہ ہے یہ تھوڑا نیچے ہے, یہ کیا ہے, فرمایا یہ بہت نیچے تھا. پوچھا یہ مقتل میں اور مدفن میں فرق کیوں ہے, مقتل وہاں ہے مدفن یہاں پر ہے, فرمایا جب سید الشہداء گر گئے تھے تو کسی نے کہا تھا خیموں کی طرح پڑھو, تو حسین اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے تھے. سید الشہداء اپنے آپ کو قودیوں کے بل گھسیٹ رہے تھے, کوئی میرے خیمے کی طرف نہ بڑھے. کس جگہ سے بی بی زینب ہم نے دیکھا ہوگا, اور مظلومہ چلنے چہرے بھی ہمیں کھڑے ہوئے ایک ایک مرتبہ دیکھ رہے, پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس ذکر حسین کے صدقے میں, بی بی زینب کی اس مصیبت کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا ہمارے مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے, تو نے فقراء کو نمازنے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار ہم فقراء تیری دعوت کو سن کر تیرے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. پاک پروردگار تیری حجت کا ذکر کیا ہے, تجھے واسطہ اپنی حجت کا ہمارے اس قلیل اعمال کو قبول فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے, ماہ مبارک رمضان ہے, تو نے رحمتوں کا وعدہ کیا ہے, اگر اب نہیں بخشے گا تو کب بخشے گا. تجھے واسطہ پردہ غیبت میں حجت خدا کا ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں, قرض کے بار میں ہیں, مصیبتوں سے دوچار ہیں, اولاد کی خوشیوں کی متمنی ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. حاضرین محفل, حاضرین مجلس میں جن کے بیمار ہیں, جو بے روزگار ہیں, مشکلات میں ہیں, ان کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ, تجھے سید الشہداء کا واسطہ, ان کی مظلومیت اور قربانی کا واسطہ, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Yes.